السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی یہ دو آیات میں نے ویسے تبرکن تلاوت کی ہیں، کوئی اس موقع پر آپ سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، کوئی مدلل مفصل بیان وغیرہ نہیں کرنا ہے، کوئی لچھے دار تقریر نہیں کرنی ہے، صرف قرآن پاک کی آیت وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، کیونکہ مسلمانوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں صرف مذاکرہ کروں گا. آپ نے بیانات تو بہت سے سنے ہوں گے، گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات ہوتے ہیں، اس میں الفاظ کی اور معانی کی بھرمار ہوتی ہے، اور لوگ داد عیش دیتے ہیں، مرحبا اور سبحان اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں. نہ وہ مجھے آتا ہے نہ مجھے کرنا ہے، سیدھی سیدھی باتیں آپ سے دو چار باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند باتوں میں سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ یہ دنیا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، آخرت منزل ہے. اصل منزل آخرت ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے آدمی سفر کر رہا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، شیرخوار بچہ، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، ابھی بچپن اس کا گزر رہا ہے، ماں کی گود میں ہے، سفر میں ہے اس کے ماں باپ، تو بچے کو سفر کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کہیں سفر کر رہا ہوں. وہ تو یہ سمجھتا کہ میں یہی ہوں، ماں باپ کی گود میں ہی ہوں، تو اس کو سفر کا احساس نہیں ہوتا. جس طرح اس بچے کو سفر کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح ہم بڈھوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اپنے سفر کا جو شروع ہو چکا ہے، آخرت کا سفر، اور کئی منزلیں اس کی گزر چکی ہیں اور گزرتی رہیں گی، یہ سفر شروع ہو چکا ہے. ماں کے پیٹ سے جیسے ہم پیدا ہوئے، آخرت کا سفر شروع ہو چکا. جیسے جوان ہوئے، آخرت کی ایک منزل ختم ہو گئی، اور جیسے نکاح ہوا، ایک اور منزل ختم ہو گئی. بچے ہوئے، ایک اور منزل ختم ہو گئی، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے، ویسے ویسے منزلیں ویسے ویسے اس کی منزلیں ختم ہوتی رہیں. تو یہ جیسے سفر شروع ہوا ہے ہمارا، غیر محسوس طریقے پہ، لیکن اس کا کسی کو احساس ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے سفر شروع ہوا تو ایک منزل آئی. منزل آنے کے بعد راستے میں کچھ اس کو لوگ ملے, جوانی آئی تو اس نے اپنے ساتھ جوانی کو سوار کر لیا اور آگے چلا. ایک اور منزل پر اس کی بیوی آئی تو اس نے اس سے نکاح کر لیا اور زندگی کی گاڑی اس طرح آگے بڑھتی رہی. اور آگے چلا تو ایک منزل آئی, اس کے بال بچے پیدا ہو گئے تو انہوں نے کہا کیا ہمیں بھی سفر میں ساتھ لے لو, تو سفر آگے بڑھتا رہا, ان کو بھی ساتھ لے لیا. اور آگے بڑھے تو پھر راستے میں ایک اور اجنبی ملا کہ مجھے بھی ساتھ لے لو, تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ساتھ آ جاؤ, اور یہ تھا مال, مال کو بھی ساتھ لے لیا. اور آگے بڑھے, بچے ہو گئے, بیوی آ گئی, مال آ گیا, دولت آ گئی, سب کچھ آ گیا. اس کے بعد آگے چلے, آگے چلتے رہے تو ایک صاحب اور ملے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیجیے, آپ تنہا کہاں جا رہے ہیں, ہم آپ کے کام آئیں گے, آپ کی اس منزل میں کام آئیں گے, آخرت میں کام آئیں گے. تو کہنے لگے کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہمیں کچھ عیش کر لینے دو, ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے, ابھی تو 40-50 ہی کے ہوئے ہیں, 60 ہی کے ہوئے ہیں, ابھی کھاٹ پہ نہیں لیٹے, کچھ عیش کر لینے دو. یہ تھی نماز. راستے میں آگے کی نماز نے کہا کہ نماز ہمیں اپنے ساتھ لے چلو, زکات نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو, حج نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو, ماں باپ راستے میں آ گئے کہ ہماری خدمت کرو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو, پڑوسی راستے میں آ گئے کہ پڑوسیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرو اور ہمیں ساتھ لے چلو, دین آ گیا کہ جو ہے ہم پر مجھ پر عمل کرو, مجھے تھام لو, میں یتیم پھر رہا ہوں, مجھے تھام لو, مجھے ساتھ لے چلو. ابھی نہیں, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. اس طرح وہ زندگی کا سفر طے کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا. راستے میں کئی اعمال حسنہ اس کو ملتے گئے, ان سے ملاقات ہوتی رہی, انہوں نے فریاد کی اے انسان تو ہمیں ساتھ لے لے, ہم تیرے کام آئیں گے. تو کہنے ابھی نہیں, ابھی اس کا وقت نہیں آیا. آخر کار اور آگے بڑھا, بڑھتے 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 ایک ایسی منزل آ گئی کہ وہاں پر اس چیک پوائنٹ پر, اس چیک پوسٹ پر, اس بارڈر پر آدمی نے آ کے کہا کہ آپ رک جائیے یہاں پر اور باہر آئیے, آپ باہر آئیے. کار میں سفر ہو رہا تھا تو ڈرائیور سے کہا آپ باہر آئیے کہ بھائی ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ باہر آ جاؤ, آپ باہر آ جاؤ, اپنے آپ کو سرنڈر کرو. تو آپ کے پاس کیا کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں آگے جا رہا ہوں, اگلی منزل ہے میری, سفر چل رہا ہے میرا. آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولے کہ یہ خوبصورت بیوی بھی ہے, یہ بچے بھی ہیں, اور یہ جوانی بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. کہ یہ سب چیزیں ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ؟ تو کہنے کچھ اور نہیں, کہ اعمال ہیں؟ کہنے اعمال تو نہیں ہے, ہاں البتہ آخری منزل پہ مال ملا تھا, آخری پوائنٹ پہ مجھے, اسٹیشن پہ مجھے مال ملا تھا, میں نے مال تو لے لیا, لیکن بیچ میں اس کے بعد اعمال ملتے رہے, تو اعمال کو میں نے کہا کہ ابھی نہیں, ابھی تمہاری ضرورت نہیں, جسٹ ویٹ فار فیو ڈیز, چند دن کے لیے انتظار کرو, اس کے بعد میں اعمال کروں گا, نیک اعمال کروں گا. میں تو ان کو اوائڈ کرتا ہوا آیا, میں ان کو پیچھے چھوڑ آیا. تو کہ اچھا پیچھے چھوڑ دیے, جو چیزیں لینی تھی وہ تو نہیں لیے, اور جو چیزیں نہیں لینی تھی گاربیج, ان کو اپنے ساتھ لے لیا. تو ہاں لیں, ابھی بس جسٹ لاسٹ اسٹیشن پر ہے, تھوڑی دور پر ہے, مجھے چانس دیجئے, مجھے موقع دیجئے, میں جا کے ان کو لے آتا ہوں. تو نہیں, چانس کھو چکے, جتنے چانس تھے تمہارے وہ کھو چکے, اب تم اس سفر میں واپس نہیں جا سکتے. جتنی تم کو مہلت ملنی تھی, جتنی تم کو ڈھیل ملنی تھی, جتنا چانس ملنا تھا وہ تو مل گیا, اب نہیں مل سکتا. آخر یہ تو بتاؤ بھائی تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں. میں موت کا فرشتہ ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، اب تمہیں کوئی ڈھیل اور کوئی چھوٹ وغیرہ ملنے والی نہیں ہے، تم آ جاؤ باہر، تمہارا کام ہو چکا، تمہاری عمر ختم ہو چکی، تمہاری مہلت ختم ہو چکی، تمہیں تھوڑا سا وقت دیجئے، میں جا کے اپنے اعمال لا لوں گا. نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب موت آتی ہے تو ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں ہوا کرتی. بالکل دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن موت مؤخر نہیں ہو سکتی. تو میرے دوست و بزرگوں، ایسے ہی ہماری زندگی کے شب و روز، رات دن، مہینے اور سال اور صدیاں، سنچری گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے اس میں دنیا کا، دنیا کے عیش و آرام کا، بیوی کا، بال بچوں کا، سب کا، ہر ایک کا خیال کر لیا، اپنی ذات کا خیال کر لیا، لیکن خیال نہیں کیا تو اعمال حسنہ کا، جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، ان کا ہم نے خیال نہیں کیا. ان کو آخر لاسٹ مومنٹ کے لیے، لاسٹ منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دیا. کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ لاسٹ منٹ میں ہم کو چانس ملے گا، لاسٹ مومنٹ میں ہم صحیح ہو جائیں؟ کہ اللہ کرے ہر ایک کو یہ چانس ملے، لیکن موت کہہ کر کے نہیں آتی. موت اچھے اچھے جوانوں کو نہیں چھوڑتی، اچھے اچھے صحت مند بچوں کو نہیں چھوڑتی، بڈھوں کو نہیں چھوڑتی. وہاں پر کوئی عمر کا ویج نہیں ہے، عمر کا وے نہیں ہے، کہ عمر کا کوئی معیار نہیں ہے کہ اتنے سال کا ہوگا ہی تو مرے گا، اتنے سال کا ہوگا تو زندہ رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں. بیمار ہوگا ہی تو مرے گا، بغیر بیماری کے موت نہیں آئے گی، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی لمحہ، کسی بھی پل، کسی بھی وقت، کسی بھی انسان کی، چاہے وہ بچہ ہو ایک دن کا، ایک سیکنڈ کا، یا پھر جو 100 سال کا بوڑھا ہو، موت بہرحال ہر ایک کو آنی ہے. تو اس لیے عقل مند وہ ہے کہ اس دنیا میں، اس منزلوں میں رہتے ہوئے، اس تماشے گاہ میں رہتے ہوئے، اس آزمائش کی دنیا میں رہتے ہوئے، امتحان دیتے ہوئے آخرت کی فکر کر لے، آخرت کی تیاری کر لے. اسی کو کہا گیا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل جو آنے والا دن ہے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، وہ سوچ لے. کل کا دن کا مطلب سیٹرڈے کا دن نہیں، آج فرائیڈے، جمعہ ہے، اور ہفتے کا دن یہ مراد نہیں ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد یعنی آئندہ آنے والا، نیکسٹ ڈے سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کو کل کا دن کہا گیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دنیا چاہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کی بھی ہو جائے، تب بھی آخرت کے مقابلے میں، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کو زوال نہیں ہے، آخرت کو فنا نہیں ہے، آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا لاکھوں اربوں سال کی ہو جائے، وہ ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دن، آج کا دن، یہ ہزار سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، یہ ایک دن، اور اگلا دن وہ قیامت کا ہے. تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ متوجہ فرمایا، جگہ جگہ متوجہ فرمایا. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اس مغفل انسان کو توجہ دلائی، لیکن یہ انسان خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری ایام آتے ہیں تو اس طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر آخری ایام میں بھی اگر کسی کو توجہ ہو گئی، نصیب ہو گئی، تو وہ بہت بڑا خوش قسمت ہے. تو اس موقع پر میں اگلی بات، چونکہ غیر مربوط باتیں ہیں، کوئی مدلل بیان نہیں کرنا مجھے کسی عنوان پر، تو اگلی بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ پاک نے سارے انسانوں پر سب سے پہلے جو چیز فرض فرمائی ہے وہ ہے نماز، وہ نماز ہے. اب ہم سالہا سال سے زندگی سے، اپنی جو ہے بالغ ہونے سے پہلے جس کو اللہ نے توفیق دی، اس وقت سے لے کر ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں، برابر سجدے کرتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کیا ہماری واقعی نماز ہے یا نہیں. اگر نماز حقیقت میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے خشوع کے ساتھ، اس کے خضوع کے ساتھ، اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ، تو پھر آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ جدھر جدھر نظریں دوڑاؤ مسلمان پریشان حال ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ 99% کہ میں ہر اعتبار سے خوش ہوں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ مصیبت، کچھ نہ کچھ امتحان، کچھ نہ کچھ آزمائش. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کے سب سے پہلے فریضے، جو زندگی میں سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور آخرت میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اس فریضے سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے. ایک رسمی طور پر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ نماز کے فرائض معلوم ہیں، نہ نماز کے شرائط معلوم ہیں، نہ نماز کے واجبات معلوم ہیں، نہ وضو کے فرائض معلوم ہیں، نہ غسل کے فرائض معلوم ہیں، اور ہم بڑے بڑے لمبے چوڑے بیانات سنتے رہتے ہیں، بڑے عمدہ دقیق باریک باریک مضامین سننے کے درپے ہیں. ہمیں اپنے مرشدوں سے خلافت لینے کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ خلافت نہ دے رہے تو ناراض ہو جا رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے مرشدوں سے، کبھی اپنے شیخوں سے ہمیں یہ توفیق ہوئی ہے کہ شیخ ہماری نماز ذرا سن لیجیے، ہمارے نماز کے اذکار سن لیجیے، ہمیں نماز کے فرائض واجبات سنتیں وغیرہ یاد ہیں نہیں، اس کی ذرا ہمیں تصوف میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. ایسے ایسے مقامات طے کرائے جاتے ہیں جہاں پر کسی کی عام آدمی کی پہنچ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بنیادی اور بیسک چیز نماز، اذکار نماز، فرائض نماز، شرائط نماز، واجبات نماز، کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ کیا ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام صاحب سے بڑی دوستی ہے، بڑا یارانہ ہے، وہ تو ہمارے دوست ہیں، وہ فلاں حافظ صاحب سے بڑی دوستی ہے. کبھی ہمیں اس بات کی توفیق ہوئی کہ ہم ان سے گزارش کریں، ریکویسٹ کریں؟ بڑے بڑے ہم طوفانی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے واعظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے لیکچر تو سنتے رہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اعوذ باللہ اس کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق ملی؟ کیا ہم ایک لفظ قرآن کا پڑھتے ہیں کیا وہ بالکل صحیح ہے؟ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح کیجیے، کیونکہ غلط پڑھنے سے قرآن کی لعنت آپ پر ہوگی، قرآن کی پھٹکار آپ پر ہوگی. جس پر قرآن کی لعنت ہو، جس پر قرآن کی پھٹکار ہو، اس کی زندگی میں چین اور سکون اور خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی. کسی کی دعا کام نہیں آ سکتی، کسی کا وسیلہ کام نہیں آ سکتا، کسی کی ریکویسٹ کام نہیں آ سکتی، کوئی مرشد کام نہیں آ سکتا، کوئی حافظ کام نہیں آ سکتا، کوئی امام کام نہیں آ سکتا. تو میں آپ کو اس بات کی طرف، میں سب سے پہلے اس میں ہٹ لسٹ میں ہوں، سر فہرست میں ہوں کہ نماز کو صحیح کیجیے. نماز کا کچھ ظاہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا باطن بھی ہے. نماز کا ظاہر کیا ہے کہ رکوع کیسے کیا جائے، قرات کیسے پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کیسی پڑھی جائے، ثنا کیسی پڑھی جائے، اذکار نماز کیسے پڑھے جائے، سجدہ کیسے ادا کیا جائے، اتحیات میں کیسے بیٹھا جائے، سلام کیسے پھیرا جائے، اذان کیسے دی جائے، اقامت کیسے دی جائے. کسی کو نہ نماز، نہ اذان صحیح دینے کے ہمیں طریقہ آتا ہے، نہ اذان کے کلمات صحیح نکلتے ہیں، نہ نماز جو ہے صحیح طور پر ادا ہوتی ہے. اس طرف ہماری توجہ جاتی نہیں. بڑوں کو تو چھوڑیے، ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے. بڑوں کو توجہ دلائیں گے تو وہ بڑے آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی صحیح کرو. باقی اہم چیز ہے، ہم خود بڑوں کو توجہ نہیں دلاتے. ہم اپنے خواب سناتے ہیں، اپنے کارنامے سناتے ہیں، ساری چیزیں سناتے ہیں، لیکن نماز غفلت میں پڑے ہوئے. ہماری اقراض بھی ایسی ہے، ایسے ہی جیسے کہ ایک قاری صاحب تھے ہندو پاکستان کے، وہ حج میں گئے ہوئے تھے اور اپنے زعم میں، اپنے گمان میں بہت عمدہ قراءت کر رہے تھے. وہ جو ہے جھوم 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 کر جو ہے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. تو ایک عرب خاتون کا لڑکا شرارت کر رہا تھا، ستا رہا تھا ماں کو. اس نے کہا کہ اے لڑکے، اگر تو مجھے ستانا نہیں چھوڑے گا، شرارت سے باز نہیں آئے گا، تو میں تیرے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی جیسے کہ وہ آدمی قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. حالانکہ وہ بہت مشہور قاری تھا. اس کا یہ حال ہے. تو اللہ اکبر جو سب سے پہلا نماز کا فرض ہے، جس کے ذریعے نماز میں داخل ہوا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے. اور اسم اعظم کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ نام لے کر کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہم بھی اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اللہ، بڑے وظیفے کرتے رہتے ہیں، بڑے تسبیحات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا، اس اللہ میں وہ خاصیت نہیں ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ اسم اعظم ہے اللہ، تو امام جعفر صادق کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ایک آدمی نے کہا کہ ذرا مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے. ہاں اللہ اسم اعظم ہے تو کیسے ہے؟ تو جعفر صادق اس کو دریا میں لے گئے، اور وہ اتفاق سے تیرنا نہیں جانتا تھا. لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے، یہاں تک کہ وہ اس کے منہ تک پانی آ گیا اور وہ ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا. اس موقع پر اس نے پکارا، اے جعفر صادق مجھے بچا لو، اے جعفر صادق مجھے بچا لو. پہلے تو بہت چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن آخری جو چیخ لگائی وہ بالکل ایسی کربناک اور دل سے نکلی تھی کہ جو ہے جعفر صادق جو ہے اس کو بچا لیے. تو جعفر صادق نے اس سے کہا کہ جو تم نے آخری وقت پکارا تھا مجھے بچانے کے لیے، اگر اس ماحول کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ کہو، تو وہی اسم اعظم، وہی اسم اعظم ہے. تو نماز ہماری ظاہر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر ہم نماز کے باطن کی طرف تو جو ہے بہت دور کی بات ہے. نماز میں روحانیت کیسے آئے گی، خشوع خضوع کیسے آئے گا، وہ اگلا قدم ہے. پہلے الفاظ تو صحیح کیجیے، الفاظ، اس کے بعد پھر حقیقت کا نمبر آتا ہے، معانی کا نمبر آتا ہے. جسم بھی ضروری ہے، روح بھی ضروری ہے. صرف روح لوگے، جسم نہیں ہوگا تو روح کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح صرف جسم ہے روح نہیں ہے تو وہ لاشا ہے، بے مصرف کا ہے، کسی مصرف کا نہیں ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں خواتین کے لیے، طالبات کے لیے ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے، بیسک کورس دنیات کا. اس میں یہی نماز، اذکار نماز، فرائض نماز، شرائط نماز ان کو پڑھائے جائیں گے. 8 مہینے کا کورس ہے، 8 مہینے کا کورس شروع کیا جائے، کیونکہ خواتین کی دلچسپی ہے، وہ آ رہی ہیں، ہم ان کا شروع کر رہے ہیں، اور 8 مہینے کے بعد ان کو پڑھا کر کے، ان کو باضابطہ امتحان لے کر کے، ان کی روزہ نماز صحیح کر کے ان کو ڈپلوما بھی دیا جائے گا. اگر ہم بڑے بوڑھے اس بات کی فکر کریں، اپنے اپنے سنٹروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں یہ آواز چلائیں، تو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ان کی نماز روزہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور ان کی بھی جو ہے طہارت صحیح ہو سکتی ہے، ان کا وضو صحیح ہو سکتا ہے، ان کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. جب ظاہر صحیح ہو گیا تو پھر باطن کی اصلاح کے لیے اگلی منزل ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہوگی. تو اس موقع پر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اپنی نمازوں کو حقیقت میں نماز بنائیے، کہ یہ ہماری نمازیں ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے منہ پر لپیٹ کے مار دی جائیں. نہ نماز کا ظاہر صحیح ہو، نہ نماز کا باطن صحیح ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.